اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بناؤ، خدا تو بس ایک ہی ہے، بس تم مجید سے ڈرو اور اسی کا ہے وہ سب کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اور خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے، پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کا تقوی اختیار کرو گے؟ ہے کوئی اور ذات جس سے ہم اللہ سے زیادہ ڈر سکیں؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے، 3 سیکنڈ سوچئے ذرا اپنی نعمتوں کو، گاڑی، گھر، بنگلہ، جوتی، کپڑے، سب اللہ کی طرف سے ہے، کوئی اور ڈونر نہیں ہے، وہ دینے والا ہے۔ پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آ پڑتا ہے تو تم لوگ خود اپنی ہی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکا یک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے۔ وہ کیفیت جو میت والے گھر میں ہوتی ہے وہ ایک ہفتے بعد رہتی ہے؟ نہیں رہتی۔ کیوں کرتا ہے انسان ایسا؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ اللہ کے احسان کی نہ شکری کرے۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، موج کر لو۔ دل بدل جاتا ہے، غم کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ بس سب چھوڑ دیں، بس سیدھے سیدھے چلیں، دوسرا دن تھوڑا سا بہتری، تیسرا دن اور چوتھے دن تو ہم پھر دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہے ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے، یہ اللہ کی بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ چاہے، یعنی اللہ کو بیٹیاں دیتے ہیں اور خود اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اس بری خبر کے بعد آخر کیا منہ دکھائے؟ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رکھے یا مٹی میں دبا دے؟ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ اب دیکھیے یہاں کتنی واضح آیات ہیں، آگے بھی آئیں گی سورہ زخرف میں۔ مکہ والے بیٹیوں کو ذبح کر دیتے تھے، پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے، کچھ مہینے کا ہونے پہ کبھی مارتے تھے۔ اسلام نے عورتوں کو جو سب سے بڑا حق دیا وہ تو جینے کا حق دیا ہے۔ بعض عورتیں بہت ہی زیادہ اپنے حقوق کی محافظ ہوتی ہیں، کہتی ہیں اسلام نے ہمیں دیا کیا، کیا دیا ہے؟ آپ کو جینے کا حق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچیوں کی، بیٹیوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت ہے کہ جس طرح بیٹی سوچ سکتی ہے شاید ہر بیٹا ویسے نہ سوچ سکتا ہو، کوئی حتمی بات ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن کبھی بیٹی کو برا نہ سمجھیں، آپ بھی تو کسی کی بیٹی ہیں نا۔ اور جو ساسیں اپنی بہوؤں کو بیٹیاں پیدا ہونے پہ ڈانٹتی ہیں تو وہ سوچیں کہ وہ خود بھی تو عورت ہیں، جب ایک عورت عورت کے ساتھ ایسا معاملہ کرے تو باقی کیا ہوگا۔ آج سائنس نے یہ بات پروف کر دی کہ بیٹا ہوگا کہ بیٹی، یہ شوہر کی طرف سے ڈیسائیڈ ہے، یہ اللہ کے حکم سے مرد کی طرف سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، عورت کا جینڈر میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ نا سمجھ لوگ اس پہ طلاقیں تک دیتے ہیں، طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، پھر بیٹی ہوئی تو طلاق دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہالت کے پردے دور کر دے۔ فرمایا ایسے لوگ کیا ہیں؟ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، رہا اللہ تو ان کے لیے، اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ اور اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً پکڑ لیتا تو روئے زمین پر کوئی متنفس نہ رہتا۔ سچ ہے، یہ آج جو انسان جی رہے ہیں نا گناہوں کے باوجود، یہ اللہ کا حلم ہے۔ ادھر گناہ کیا ادھر اللہ پکڑ لیتا، جھوٹ بولا زبان کٹ گئی، غیبت سنی کان کٹ گئے، خون نکلنے لگ گیا، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے۔ لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس میں سے ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے ناپسند ہیں، وہی بات بیٹی کی، کس طرح سے ایسی باتیں کرتے ہیں، وتصف السنتهم الكذب، اور ایسی باتیں ان کی، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ یعنی کہتے ہیں جب دنیا میں ہمیں اتنا کچھ مل گیا نا، دیکھنا آخرت میں بھی مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے بارے میں خود ہی خوش فہمیوں کا شکار ہیں، اصل بات کیا ہے کہ وما انزلنا علیک الکتاب الا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں کی طرف ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت ان کو خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن کر رہے۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی، دیکھیے گا ذرا کتاب کے نزول کا مقصد، کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ ذرا غور کریں اس پہ، میں کچھ نہ بولوں، آپ سوچئے یہ آیت آپ سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ کس کے لیے؟ لقومی یسمعون، سننے والی قوم کے لیے۔ کیا نشانی ہے؟ آپ بھی تو سن رہے ہیں کہ جیسے مردہ زمین بارش کے پانی سے ہری ہوتی ہے نا، اس طرح سے مردہ دل قرآن کے اس پانی سے ہرے ہو رہے ہیں۔ ہو رہے ہیں نا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ فصلیں بھی لگوا دے، پھل بھی پائے۔ دیکھیے، ہم انسپائر ہو جاتے ہیں قرآن سن کر، لیکن جب تک ہم اس پہ فرم نہیں رہیں گے، پسینہ نہیں بہائیں گے، یہ جذبے تھوڑے دن میں چلے جائیں گے۔ بارش ہو رہی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے ہر طرف جل تھل ہو گیا، پانی پانی۔ اگر مزید بارش نہ ہو، چار چھ دن کی دھوپ پڑے، پھر ٹھیکری کی طرح زمین سخت ہو جاتی ہے۔ اس وقت دلوں کی مٹی نرم ہے، باندھ لیں کسی جگہ اپنے آپ کو، خواہش کر لیں، ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، کسی کو کہہ دیں مجھے پکڑ کے باندھ لو، کیونکہ رمضان کے بعد فوراً دل ایسا نہیں رہے گا۔ یہ سچ بات ہے، آپ کو میں تجربے کی بات بتا رہی ہوں۔ دل بڑی جلدی سخت ہو جاتے ہیں، بلکہ اور ہی سخت ہوتے ہیں، کہ اب تو ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا، اب اور کوئی ضروری ہے دوبارہ پڑھیں؟ اور ضروری اب حدیث بھی پڑھیں؟ اب ضروری ہم سیرت بھی پڑھیں؟ تو اس وقت کہیں ایسی جگہ باندھ دیں اپنے آپ کو کہ بس اللہ تعالیٰ پھر آپ کو مجھے اس کتاب کے ساتھ جوڑے ہی رکھے۔ اب اس کے بعد کائنات کے کچھ استاد، آپ کہتے ہیں آپ نے کس سے سیکھا؟ ہم کہتے ہیں ہم تو مکھی سے بھی سیکھتے ہیں، ہم تو گائے بھینسوں سے بھی سیکھیں گے۔ اب ایک ایسا منظر جو شاید آپ نے، میں نے کبھی قرآن نہ پڑھا ہوتا تو اس طرح کبھی نہ سوچتے جس کا ذکر آ رہا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ اور تمہارے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے۔ مویشی کون؟ کیٹلز۔ کیٹلز کون ہوتے ہیں؟ جو دودھ دیتے ہیں۔ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ کبھی پیا دودھ؟ دیکھا ہے کبھی کہاں سے آتا ہے؟ آپ کہیں گے کھیوی سے، کوئی کہے گا فیسٹا سے، والمارٹ سے۔ دودھ بھینس کے پیٹ سے آتا ہے۔ آپ کو سورت مومنون میں دکھائیں گے بھینس کی تصویر۔ آپ کہتے ہیں کہ بھینس کے پیٹ کے اندر بھی اللہ نے چار خانے رکھے ہوتے ہیں، کیسے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر ہوتے ہوئے دودھ آپ کے پاس آتا ہے؟ کیا بھینس کے اندر خون کی نالیاں ہوتی ہیں؟ پیشاب کی نالیاں ہوتی ہیں؟ کبھی دودھ میں سے پیشاب کی اسمیل آئی؟ کبھی خون کا رنگ ملا؟ یہ ہے مالک، جمال بھی اور کمال بھی ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، تھوڑے باہر پڑا رہے، خراب ہو جائے گا۔ بوٹل کا ڈھکن کھلا رہ گیا، خراب ہو گیا۔ بھینس کے پیٹ میں تو خراب نہیں ہوتا۔ یہ رب آپ کو یہ دین دے رہا ہے۔ یہ دودھ آپ کو تو علم ہوتا ہے، خواب میں اگر آپ دودھ پیئے نا تو آپ نے علم لیا ہے، خوش ہو جائے، خواب کی تعبیر آ گئی۔ ریئلی دودھ میں، یہ حدیث میں اس لیے میں نے بتایا، میں اتنی جرت نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی علم کا دودھ پلا دے۔ اسی طرح کھجور کے درخت اور انگور کی بیلوں میں سے بھی ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ انگور اور کھجور سے کیا بناتے تھے وہ لوگ؟ جسے تم کیا کرتے ہو؟ نشاور چیز بناتے ہو، اور رزق پاک بھی۔ اس کو ہائی لائٹ کریں۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ پہلی آیت تھی جس میں لوگوں کو سوچ دی گئی کہ شراب حرام ہونے والی ہے، کیونکہ شراب کے ساتھ الگ کہہ دیا ورزقن حسنا، تو شراب رزق حسن نہیں ہے۔ ان نفی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ وأوحى ربك إلى النحل، آگے سورت نحل کی وجہ، شہد کی مکھی۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں پہ، یعنی جہاں بھی ذرا سی جگہ بنی، جہاں پہ تھوڑا سا سہارا لیا جا سکے، اور ومما یعرشون، اور چھتوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں، اور اپنے چھتے بناؤ، اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوسو، اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی جا۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یعنی شہد۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو آپ دیکھیے کہ شہد کی مکھی کی بات قرآن میں آ گئی، یہ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ شہد میں شفا ہے۔ حدیث میں آتا ہے دو چیزوں میں شفا ہے، شہد اور قرآن۔ شہد کہاں سے ملا؟ شہد کی مکھی سے۔ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ دیکھیے کہ شہد کی مکھی کتنا چلتی ہے۔ ایک پاؤنڈ شہد، ہاف کلو ہوتا ہے نا ایک پاؤنڈ، ایک پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے شہد کی مکھی کو 20 لاکھ پھولوں کا رس چوسنا ہوتا ہے۔ इधर उधर से 30 लाख उड़ाने, यानी उसकी जो आप कहना चाहिए कि ट्रेवल्स हैं, जर्नी, 30 लाख उड़ानों में 55,000 मील का सफ़र तय करती है। पोलन खाती है फूल के ऊपर, जो वो छोटे छोटे पोलन्स होते हैं। मेल कुछ नहीं करता, होश हो जाए, उसका काम सिर्फ फर्टिलाइजेशन है, दैट्स इट। सब काम फीमेल मक्खी करती है। सर इसका सुई के सिरे के बराबर भी नहीं होता। किनारों से छत्ता बनाना शुरू करती है, जैसे वो कुरेशिया बुनते हुए आप बीच में आते हैं ना, इस तरह से अंदर आती है। और इसके जो खाने होते हैं ना, हेक्सागोनल होते हैं, 6 कॉर्नर्स होते हैं। किसी चीज़ को स्टोर करना हो तो ये बेस्ट पैकेजिंग स्ट्रेटेजी होती है। और शहद की मक्खियाँ काम बांट लेती हैं। शहद की कितनी खूबियाँ हैं, पुराना नहीं होता, खुद भी प्रिजर्व रहता है, दूसरों को भी करता है। तो किसने इसको सिखाया, और इस मक्खी के अंदर अक्ल किसने डाली? अल्लाह ने। तो जब उसका इतना सा दिमाग है और वो इतना कुछ करती है, तो मेरा आपका दिमाग तो उससे बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला से दुआ है इंसानियत के लिए इसी तरह नफ़ामंद बन जाए। एक क्वीन मक्खी होती है जो ऑर्डर देती है, लीडर है इनकी। बाकी सब वर्कर्स होती हैं जो काम करती हैं, सबको मुख्तलिफ काम दिए गए। कुछ मक्खियाँ शहद के अंदर कतरे डालती हैं, कुछ उसके ऊपर मोम डालती हैं, कुछ परों से पंखा झल के शहद को ठंडा करती हैं, और कुछ ऊपर वैक्स लगाती जाती हैं। बेस्ट टीम वर्क। देखना चाहते हैं इसको? तो आप भी ज़रा अपने लिए खुश हो जाएं कि औरतें ही ज़्यादा काम करेंगी। आप देखिए, चींटी हो, मक्खी हो, शहद की मक्खी हो, सब फीमेल्स ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं। तो माशाल्लाह, आपने ही नई नस्लें तैयार करनी है। मर्द तो कमा रहे हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगियाँ दे। फिर इसके बाद फरमाया उन्हीं की कुछ और बातों को, वल्लाहु खलकुकुम सुम्मा यतवफ्फाकुम। और देखो, अल्लाह ने तुमको पैदा किया, फिर तुमको मौत देता है, और तुम में से कोई बदतरीन उम्र को पहुँच जाता है। अर्जल उम्र, एजिंग, किस तरह से इंसान वक्त के साथ बूढ़ा हो जाता है उसको खुद भी नहीं अंदाज़ा होता। आहिस्ता आहिस्ता झुर्रियाँ पड़ती जाती हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, और एक ऐसी उम्र आ जाती है जिसके बारे में फरमाया, ऐसी उम्र में पहुंचा दिया जाता है ताकि सब कुछ जानने के बाद फिर कुछ ना जाने, फिर बूढ़ा बन जाता है। कहते बूढ़ा बच्चा एक बराबर। अब देखिए, बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, बस बूढ़े भी खिलौनों से खेलते हैं। बच्चे दूध पीते हैं, बस बूढ़े भी बेचारे आखिरी उम्र में फिर सिर्फ लिक्विड्स पे आ जाते हैं। उनको भी कुछ समझ नहीं होती, बात को बार बार दोहराते हैं। बूढ़े भी बार बार ऐसे ही दोहराते हैं। हम सब के साथ भी यही होगा अगर हम भी बूढ़े हो गए तो। हक यह कि अल्लाह ही इल्म में भी कामिल है और कुदरत में भी। तो अपनी नेमतों पे फ़ख्र नहीं करो, आज हैं कल नहीं रहेंगी ये नेमतें तुम्हारे पास। और देखो, अल्लाह ने तुम में से बास को बास पर रिस्क में फजीलत अता की, फिर जिन लोगों को ये फजीलत दी गई वो ऐसे नहीं हैं कि अपना रिस्क अपने गुलामों की तरफ फेर दिया करते हों, ताकि दोनों इस रिस्क में बराबर के हिस्सेदार बन जाएं। तो अल्लाह ही का एहसान मानने से लोगों को इनकार है। यानी कोई ये करता है कि अपनी बैंक की मनी आधी अपनी मुलाजिम को दे दे कि चलो इसके पास भी उतना ही हो जाए जितना मेरे पास है, तो फिर ये क्यों कहते हो कि अल्लाह ने अपने काम, अपने खजाने और अपनी कुदरत दूसरों में बांटी हुई? असल में शिर्क का रद्द है कि जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों से मांगते हैं। और वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारी हम जिन्स बीवियाँ बनाई। हम जिन्स, ज़रा सोचिए, अगर औरत के मुकाबले में घोड़ा होता तो कैसा लगता। वजाला लकुम मिन अज़्वाजिकुम बनीन व हफदा। और इन बेटियों से तुम्हें बेटे और पोते अता किए। आप में से किस किस के पोते पोतियाँ हैं? तो उसका लफ्ज़ आ गया हफदा। कहते अपने बच्चों से भी ज़्यादा पोते नवासे अच्छे लगते हैं ना, और नवासे पहले अच्छे लगते हैं, फिर पोते हो जाएं, फिर पोते ही अच्छे लगते हैं, फिर नवासे पीछे हो जाते हैं। ये अल्लाह की नेमत नहीं है? इसको एनर्जी ड्रिंक बनाए, इनकी छोटी छोटी बातें सुनकर, इनको खेलता देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह आपने इतनी नेमतें दी हैं, अब हमने इनकी अच्छी तरबियत करनी है। और अच्छी अच्छी चीज़ें तुमको खाने को दी दी आपको रोज़ देता है। क्या बना रहे हैं आज इफ्तारी में? ये जुमला सब पूछते हैं जाके। मैंने नहीं पूछा आपसे, मैंने सिर्फ दोहराया। अक्सर लोग यही पूछते हैं, तो भाई आपको क्या लगे उन्होंने क्या बनाया, आपको क्या लगे हैं सोचने की। वो कहते हैं ना, वो मिर्ज़ा गालिब के ऐसे एक शख्स आया और कहा कि आपको पता है आपके हमसाए ने खीर पकाई है? तो कहा मुझे क्या? कहा नहीं, मैंने सुना है वो आपको भी भेजेगा। तो कहने के भाई तुझे क्या? तो ये मुझे तुझे पे छोड़ दे, मत पूछा करें लोगों से क्या बनाया प्लीज़, क्योंकि ये चीज़ भी बाज़ दफ़ा लोगों को और कुछ पकाने पे मजबूर करती है कि आप पूछेंगे तो क्या करेंगे, फिर जवाब देंगे तो या तो वो झूठ बोलेंगे या फिर खाने बनाएंगे। तो ये सवाल पूछने वाला नहीं है। अफ़ अबिल बातिल यूमिनून, क्या फिर ये लोग ये सब कुछ देखते और जानते हुए भी बातिल को मानते हैं और अल्लाह के एहसान का इनकार करते हैं और अल्लाह को छोड़कर इनको पूछते हैं जिनके हाथों में ना आसमानों से इनको कुछ रिस्क देना है और ना ज़मीन से? कितना ना समझा कि बादशाह को छोड़कर कोई उसके अर्दली से कुछ मांगने लग जाए, दुनिया में भी हम ऐसा करें तो हम बेवकूफ़ कहलाएं, लेकिन शिर्क बंदे की मत मार देता है। और अगर असल बात यह है कि अगर वो कुछ उससे मांगना भी चाहें ना, ये काम वो कर ही सकते हैं। बस अल्लाह के लिए मिसालें ना घड़ो, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। अल्लाह तो एक मिसाल देता है, एक तो है ग़ुलाम, दूसरे का ममलूक, और ख़ुद को इख्तियार नहीं रखता। दूसरा शख्स ऐसा है जिसे हमने अपनी तरफ से अच्छा रिस्क अदा किया, और वो इसमें से खुले और छुपे खूब खर्च करता है। बताओ क्या ये दोनों बराबर है? बराबर नहीं हो सकते ना। तो इसी तरह मुशरिक और मुबाहिद बराबर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अक्सर लोग इस सीधी राह से हट जाते हैं। कौन सी सीधी राह? तौहीद की। इसका इल्म नहीं रखते। अक्सर लोगों को तौहीद और शिर्क का फ़र्क ही नहीं पता। वदरबल्लाहु मसलर्रजुलैन, और अल्लाह ताला एक और मिसाल देता है, दो आदमी है, एक गूंगा बहरा है, कोई काम नहीं कर सकता और अपने आका पर बोझ बना हुआ है, जिधर भी वो इसको भेजे कोई भला काम इससे बन ना आए। दूसरा शख्स ऐसा है कि इंसाफ का हुक्म देता है और ख़ुद राह रास्त पर कायम है। बताओ क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है। और ज़मीन व आसमान के पोशीदा हकायक का इल्म तो अल्लाह ही के पास है, और क़्यामत के बरपा होने का मामला कुछ देर ना लेगा। यानी क़्यामत कब आनी है, कब नहीं आनी, मगर इल्ला कलम हिल बसर, मगर पलक झपकते हुए, वाहुवा अक़रब, मगर बस इतनी कि जिसमें पलक झपक जाए, बल्कि इससे भी कम वक्त। हकीकत है कि अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। आ सकती है क़्यामत किसी लम्हे? और क़्यामत ना भी आए अगर अभी, क्योंकि हम कहते हैं अभी कुछ निशानियाँ बाकी हैं, तो मौत तो आ सकती है ना। मम्मा तफ़क़द क़ामत क़्यामत हो, जो मर गया उसकी क़्यामत तो कायम हो गई। तो हर वक्त तैयार है हम सब अल्लाह के सामने पेश होने को। अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओ के पेटों से निकाला इस हालत में कि तुम कुछ ना जानते थे। सोचें अपना बचपन। आज हम कहते हैं हमें जो पता है किसी और को पता ही नहीं, अम्मी अब्बू को तो कुछ आता ही नहीं है, और अम्मी को तो बिल्कुल ही नहीं आता। हाँ, इसने तुम्हें कान दिए, आंखें दी, और सोचने वाले दिल दिए। कौन सोचता? दिल के दिमाग। दिल दिमाग नहीं सोचता। ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। कैसे शुक्र कर बना गुजार बनो? इन नेमतों का सही इस्तेमाल करके। अब कायनात पे गौर। अलम यरौ इला तैरी मुसख्खरात, क्या इन लोगों ने कभी परिंदों को नहीं देखा कि फिजाए आसमानी में किस तरह मुसख्खर हैं? अल्लाह के सिवा किसने इनको थाम रखा है? इसमें बहुत निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए घरों को जाए सुकून बनाया। कितनी बड़ी रियलिटी है, जो सुकून घर में है वो बाहर तो नहीं है। इसने जानवरों की खालों से तुम्हारे लिए ऐसे मकान पैदा किए जिन्हें तुम सफ़र और क़याम दोनों हालतों में हल्का पाते हो। इसी ने जानवरों के सूफ और ऊन और बालों से तुम्हारे लिए पहनने और बरतने की बहुत सी चीज़ें पैदा की, प्योर वूल की चीज़ें, इशारा, जो ज़िंदगी की मुद्दत मुकर्रर तक तुम्हारे काम आती हैं। ये सब कब तक चलेंगी? जैकेट्स, स्वेटर्स, कोट, जब तक ज़िंदगी है। हमारे मरते ही हमारी चीज़ों को पकड़ कर लोग फेंक आएंगे मस्जिदों के डोनेशन बॉक्स में। फेंकी अम्मा की चीज़ें रखी अपने पास। ज़िंदगी में हम चीज़ों को हाथ नहीं लगाने देते, हमारे बाद लोग उसकी कदर ही नहीं करते। इसने अपनी पैदा की हुई बहुत सी चीज़ों से तुम्हारे लिए साय का इंतज़ाम किया। पहाड़ों में तुम्हारे लिए ऐसी पना गाहें बनाई। यानी अल्लाह ताला अपनी और नेमतों का जिक्र करते हैं कि कैसे कैसे। आप देखिए, इन चीज़ों पे कभी आम दिनों में तवज्जो भी नहीं जाती जिसका जिक्र सूरह नहल में आ रहा है। और तुम ऐसी पोशाकें बख्शी जो तुम्हें गर्मी से बचाती हैं, और दूसरी पोशाकें जो आपस की जंग में तुम्हारी हिफाजत करती हैं। जिरहों की तरफ इशारा है, जो लोहे से बनती थी। इस तरह वो तुम पर अपनी नेमतों की तकमील करना चाहता है, शायद कि तुम फरमा बरदार बनो। यानी इन नेमतों को पाकर उसको याद करो। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर तो साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा और कोई जिम्मेदारी नहीं, ये अल्लाह के एहसान को पहचानते हैं फिर इसका इनकार करते हैं। ज़रा गौर करें इस पर। नेमतों को पहचानते तो हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, बार बार भूलते हैं, बार बार भूलते हैं। और बाज़ लोग तो इनमें से ऐसे हैं जो काफिर हैं, यानी हक़ को मानने को तैयार ही नहीं है। व यौम नबअसु मिन कुल्ली उम्मा, इन्हें कुछ होश भी है उस रोज़ क्या बनेगी जबकि हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे। फिर काफिरों को ना तो हुज्जतें पेश करने का मौका दिया जाएगा, ना इनसे तौबा इस्तग़फ़ार का मुतालबा किया जाएगा। ज़ालिम लोग जब एक दफ़ा अज़ाब देख लेंगे तो इसके बाद ना उनके अज़ाब में कोई कमी की जाएगी, टेम्परेचर कम नहीं होगा, और ना इनको एक लम्हा भर के लिए मोहलत दी जाएगी, यानी थोड़ी देर के लिए खिड़कियाँ खोल नहीं दी जाएंगी कि गर्मी ख़त्म हो जाए। और जब वो लोग, कौन से लोग, जिन्होंने शिर्क किया था अपने शरीकों से, यानी जिन्होंने शिर्क किया था, अब जरा देखिए शिर्क वालों की सख्ती आ रही है, जिन लोगों ने दुनिया में शिर्क किया था अपने ठहराए हुए शरीकों को देखेंगे कहाँ, जहन्नुम में, तो कहेंगे ऐ परवरदिगार, यही है हमारे वो शरीक जिनको हम तुझे छोड़कर पुकारते थे। इस पर इनके वो माबूद इनको साफ जवाब देंगे, तुम झूठे हो। इस वक्त ये सब लोग अल्लाह के आगे झुक जाएंगे और इनकी सब झूठ बाजियाँ रफू चक्कर हो जाएंगी जो ये दुनिया में करते रहे। जिन लोगों ने ख़ुद कुफर की राह इख्तियार की और दूसरों को अल्लाह की राह से रोका, इन्हें हम अजाब पर अजाब देंगे इस फसाद के बदले में जो ये दुनिया में करते रहे। कितना वाज़े मौजू है शिर्क का कुरान में। मैं सोची सिर्फ कुरान का अगर कोई तर्जुमा पढ़ ले, कभी शिर्क की तरफ नहीं जा सकता, कभी जिंदा मुर्दा को नहीं पूछ सकता, ना लकड़ी के बुत के आगे, ना कब्र में गए हुए इंसान से मांग सकता है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन से इनको ख़बरदार कीजिए जबकि हम हर उम्मत में खुद इसी के अंदर एक गवाह उठा खड़ा करेंगे जो इसके मुकाबले में शहादत देगा, और इन लोगों के मुकाबले में शहादत देने के लिए हम आपको लाएंगे। और ये इसी शहादत की तैयारी है कि हमने ये किताब आप पर नाजिल कर दी जो हर चीज़ की साफ साफ वजाहत करने वाली है। हिदायत और रहमत और बशारत है इन लोगों के लिए जिन्होंने सरे तस्लीम खम कर दिया। जब आप थकने लगते होंगे ना, तो ऐसी आयतों पे गौर करके खुश हो जाया करें। हिदायत, रहमत, खुशखबरी, फिर इसके बाद थकन, क्या थकन और वक्त की कमी का क्या एहसास होना। असल बात यह कि जिसको ये किताब समझ आ गई उसका दिल तो खुश रहेगा। इसके बाद बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव आयत है जो पूरे दीन इस्लाम का खुलासा पेश करती है, और उस्मान बिन मज़ून ने इसको खुतबा जुमा में भी शामिल किया। आज भी अक्सर मस्जिदों के जुमे के खुतबे से पहले यह आयत पढ़ी जाती है, लेकिन अमल में हम कोरे। क्यों? इसलिए कि हमें समझ नहीं आती। तीन चीज़ों के करने का हुक्म, तीन चीज़ों से रोका जा रहा है। इन्ना अल्लाह यामुरुकुम बिलअदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा। अल्लाह अदल और एहसान और सिला रहमी का हुक्म देता है, बदी और बेहयाई और जुल्म ज़्यादती से तुमको मना करता है। ये है दीन का खुलासा। हमारे दीन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत अच्छी हो, आप पे हराम हो गई हो, या कोई चीज़ बहुत ख़राब हो और कहा दे इसको करो। दीन फितरत है, दीन अदल है। इतना क्लियर दीन, इतना ठंडा दीन कोई और नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सब को इसकी कदर करने वाला बना दे। और क्या करता है? वयज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। तुम्हें बरगबगी से, सरकशी से भी रोकता है और तुमको नसीहत करता है ताकि तुम सबक लो। वाउफ़ु बिअहदिल्लाह, अल्लाह के अहद को पूरा करो जबकि तुमने इससे कोई अहद बांधा हो। हमने कोई अहद बांधा अल्लाह से? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये क्या है? अहद है, वादा। तो कलमे के तकाजे पूरे करने हैं। और अपनी कस्में पुख्ता करने के बाद तोड़ ना दो जबकि तुम अल्लाह को अपना कफील समझते हो। इन्नल्लाहा यालमु मा तफ़अलून, जबकि तुम खुद को अल्लाह को अपने ऊपर गवाह बना चुके। अल्लाह ताला तुम्हारे सब अफ़ाल से बाखबर है। तुम्हारी हालत इस औरत की सी ना हो जिसने आप अपनी मेहनत से सूद काटा फिर आप ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। तुम अपनी कस्मों को आपस के मामलात में मकरो फरेब देने का हथियार न बना लो। ये असल में एक ऐसे शख्स की कहानी है जो वादे करके तोड़ देता है। कहते हैं कि मक्का में एक ऐसी औरत थी कि जो बावली थी, सारा दिन बैठकर सूद काटती और उसके बाद फिर अपने काते हुए सूद को ज़ाया कर देती। अल्लाह ताला ऐसी औरत की मिसाल देकर मुझे आपको कह रहे हैं कि अपनी रमज़ान की नेकियों को ज़ाया ना करो। तुम्हारी ये नेकियाँ तुम्हें कहीं ना मगरूर ना कर दें, इतना बड़ा ना बना दें कि तुम अपने आप को फिर कल खुद कफील समझते रहो। मिसाल को सुनते हैं। तुम्हारी हालत इस औरत की सी ना हो जिसने आप ही अपनी मेहनत से सूद काटा और फिर आप ही से टुकड़े टुकड़े कर दिया। तुम अपनी कस्मों को आपस के मामलात में मकरो फरेब का हथियार बनाते हो ताकि एक कौम दूसरी कौम से बढ़कर फ़ायदे हासिल करे, हालांकि अल्लाह इस अहदो पैमान के ज़रिए से तुमको आजमाइश में डालता है। यानी उम्मत मुस्लिमा को मैसेज दिया जा रहा है, अपनी कमिटमेंट्स पूरी करो, अपने वादे पूरे करो, जिस चीज़ की उम्मीद दिलाई उसको पूरा करो। लेकिन अफसोस की बात है, आज उम्मत मुस्लिमा का हाल बड़ा अजीब है। फरमाया ज़रूर क़यामत के रोज़ तुम्हारे इन तमाम इख्तलाफात की हकीकत तुम पर खोल देगा। अगर अल्लाह की मशीयत ये होती कि तुम में कोई इख्तलाफ ना हो तो वो तुम सब को एक ही उम्मत बना देता, मगर वो जिसे चाहता है गुमराही में डालता है। सबको एक क्यों नहीं बनाया? क्योंकि सब ने चाहा नहीं है। हर एक को अपनी मर्ज़ी करने का शौक़ है, हर एक बड़ा बनना चाहता है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब लोग अपने दिल में बड़ाई रखते हैं तो अल्लाह उनको हिदायत नहीं देता और जिसे चाहता है राह दिखा देता है। ज़रूर तुमसे तुम्हारे आमाल की बाज़ बरस हो कर रहेगी। दुआ करिए अल्लाह महासिब ना हिसाब यसीरा। और ऐ मुसलमानों, तुम अपनी कस्मों को आपस में एक दूसरे को धोखा देने का ज़रिया ना बना लो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कदम जमने के बाद उखड़ जाए। यानी अपने आप को रिलायबल रखो, ट्रस्टवर्दी रखो। और तुम इस जुर्म की पादाश में कि तुमने लोगों को अल्लाह की राह से रोका, برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو، اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے میں نہ بیچ ڈالو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ سوچیے اللہ کے پاس کیا کچھ ہے، بہت کچھ ہے اس کے پاس۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی حفاظت کرنے والا بنا دے جو اس نے ہمیں دیا ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، جو کچھ ہے وہ خرچ ہو جائے گا سوچئے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ سچ ہے کہ نہیں؟ آج گروسری لاتے ہیں ایک ہفتے میں ختم، آج کپڑے پہنے دو دن میں گندے۔ جو اللہ کو دے دیا، جو اللہ کے پاس چلا گیا، وہ پریزرو ہو گیا، وہ بچ گیا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، حیاتن طیبہ، یہ ہے وہ پاکیزہ زندگی جس میں غلط چیزیں نہیں ہوتی اور سچائی کے ساتھ انسان اس دنیا کو انجوائے کرتا ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اعمال کرنے والا بنا دے۔ دنیا کی سب بیکاریات چھٹ جاتی ہیں اللہ کی طرف آنے سے، بیکار مشغلے، بیکار چیزیں، اللہ تعالیٰ ہماری چھڑا دے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے، اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ آیت جس کی وجہ سے ہم قرآن کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ شیطان دور رہتا ہے کس چیز سے؟ اعوذ باللہ پڑھنے سے، آیت الکرسی پڑھنے سے، اسی طرح قل اعوذ برب الناس اور فلق سے، سورت بقرہ کی آخری آیتوں کے پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے۔ سونے کے اذکار پڑھ لیں گے تو رات بھر شیطان سے محفوظ ہوں گے، ذکر الہی سے شیطان بھاگتا ہے، اسی طرح وضو اور نماز سے شیطان بھاگتا ہے۔ فضول کھانے سے پرہیز کریں، بیکار بولنے سے پرہیز کریں، شیطان آپ سے دور بھاگے گا۔ اس وقت بھی جب کبھی کوئی توجہ ادھر سے ادھر ہونے لگے نا، تو اس ویلا پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی فوراً توجہ واپس آئے گی۔ شیطان اور کچھ نہ کرے نا تو وہ توجہ بٹاتا ہے، اور آپ کا کیا خیال ہے اس ہال میں شیطان نہیں آ کے بیٹھتا؟ وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے اور آپ کو بار بار ڈی ٹریک کرتا ہے۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب یہاں ناسخ اور منسوخ کا جو پیچھے ذکر تھا، اس کا اشارہ ہے کہ کچھ احکامات بدل دیے جاتے ہیں، بعد میں اس کی جگہ اور اچھے احکامات لائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے کہ کیا نازل کرے۔ قالوا انما انت مفتر، یہ لوگ کہتے ہیں تم تو خود قرآن گھڑ کر لے آتے ہو، اصل بات یہ کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہو اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا۔ گریجولی 23 سال لگے اس قرآن کو آتے ہوئے، تاکہ لوگ اس کو برداشت کر سکیں، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے۔ کہتے ہیں جو رنگ آہستہ آہستہ چڑھتا ہے پکا ہوتا ہے۔ اب دورہ قرآن میں رنگ چڑھتا تو تیزی سے ہے کیونکہ وقت اتنا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے یہ تیزی سے اتر جائے۔ ہاں یہ کچا پکا رنگ چڑھ بھی گیا نا تو بعد میں انشاءاللہ اور پکا ہوگا۔ لیکن کس کو یہ قرآن فائدہ دیتا ہے؟ جو ایمان لائے، فرما برداری کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اب پھر سورت کا تتمہ ہے، اللہ کے نبی کو دوبارہ تسلیاں دی جائیں گی۔ ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی پڑھا جاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ اس آدمی کی طرف ہے جس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان جانتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اصل دیکھیے جن کو نہیں ماننا ہوتا نا وہ نبی کی بات بھی نہیں مانتے، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں مانتے، اللہ ان کو ہدایت بھی نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی کے سورس آف نالج پہ شک کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کر کے بتا دیا تمہیں ہدایت ہی نہیں ملنی، تم ہدایت کے لیے تو آئے نہیں، تم تو ہدایت دینے والے کی ذات میں کھوئے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ اب یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، کہ جب دل میں سچا ایمان ہو اور کبھی کبھی حالات ایسے مشکل آ جائیں کہ عمل کر نہ پائیں لیکن دل میں گلٹ ہو تو کیا ہوگا؟ عمار بن جاسر کا واقعہ، جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر ہے، مگر جس نے دل کی رضا مندی سے کفر کو قبول کر لیا، اس پر اللہ کا غضب ہے۔ اور ایسے سب لوگوں کے لیے کون؟ جو مجبوریوں کے نام پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ سوچئے، حالات ایسے، وقت ایسا، برا ایسا، مجبوری ہے نہیں، اگر کسی غلط جگہ پہ گئے ہیں تو دل بھی خوش ہے کہ پریشان ہے؟ یہ آیت آپ کو مجھے سکھا رہی ہے یہ بات کہ اگر ہمیں ناپسند جگہ پہ جا کے بیٹھنا بھی پڑ جائے تو پھر آپ انجوائے نہیں کر سکتے، ورنہ یاد رکھیے آپ بھی انہی میں سے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، کیوں؟ ذالک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کی ناشکری کریں۔ اپنے لیے دعا کریں، اللہ میں نعمتوں کی قدر کرنے والا بنا دے، ناشکریوں سے بچا لے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور ان کی آنکھوں اور ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور یہ غافل ہیں، اللہ غافل ہونے سے بچا۔ یہ غفلت میں ڈوبے پڑے ہیں، ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہے، بخلاف ان کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے بہت ستائے گئے، کبھی دین پہ عمل کیا اور آپ کو کوئی بات سننی پڑے تو اس آیت کو یاد کر لیجئے، تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں چھیلیں اور صبر سے کام لیا۔ ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب کہ ہر نفس کو اپنی ہی بچاؤ کی فکر لگی ہوگی اور ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ پورے کا پورا دیا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ کوئی دن سوچیے ایسا جب صرف نفسی پڑی ہو، صرف اپنی فکر لگی ہو۔ مکہ بڑی آباد بستی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے وہاں سے نکالا تو ان کے ساتھ کیا ہوا، اس کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ ضرب اللہ مثلا کریا، اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ کہ یہ ہمارے ملکوں کی بات تو نہیں ہو رہی؟ فذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، پھر اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کی۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخر کا عذاب نے ان کو آ لیا جب کہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ ناشکری سے بچ جائیں، یاد رکھیں ناشکرے لوگوں کی زندگی بھی اجیرن ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 114 114، فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس اے لوگو اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو۔ یہ ہے نوٹ کرنے کے قابل، ناشکریوں سے ملی ہوئی نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے شکر کر کے نعمتوں کو محفوظ کر لو۔ اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو، خود سے پوچھئے کیا واقعی میں اللہ کی بندی ہوں، کیا حقیقت میں اس کی بندگی میں آنے کو اپنی زندگی کا مقصد بناتی ہوں۔ پس اے لوگو اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو۔ کیا پتہ چلا کہ حلال کو حرام کہنا اور حرام کو حلال کہنا یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے؟ رسول بھی اسی چیز کو حرام کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کہہ دیں، ادروائز مجھے آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال یا حرام کریں۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہ پائیں گے، دنیا کا عیش چند روز کا ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ عموماً لوگ دنیا کے فائدے پانے کے لیے حلال حرام، حلال کو حرام کرتے ہیں اور حرام کو حلال، تو سبق سکھا دیا کہ دیکھو یہ چار دن کی دنیا ہے، اس کے لیے اتنے فکر مند نہ ہو جاؤ۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، وما ظلم نہ ہوں ولاکن کانوا انفسہم یظلمون، اور یہ ہمارا ان پر ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کرتے رہے۔ کہاں تذکرہ ہوا تھا؟ چوتھے پارے کے شروع میں، کہ ہم نے یہود پر یہ چیزیں حرام نہیں کی جو انہوں نے خود بخود دیکھا دیکھی میں کر لیں۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا، پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ یا یعنی تیرا رب پھر گناہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور بات یہ ہے کہ سب باتوں کے بعد پھر ابراہیم کا تذکرہ. آپ نوٹ کیجئے گا اکثر سورتوں یا پاروں کے اینڈ پہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے. کیوں؟ رول ماڈل جو ہیں. اللہ تعالیٰ اتنا کچھ سننے سنانے کے بعد ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ اب کس کو رول ماڈل بناؤ. تو وہ کون تھے؟ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفہ. بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت تھے. کیا مطلب؟ ایک شخص نے وہ کام کیا جو پوری امت مل کے بھی نہیں کر پاتی. دعا کیجیے اللہ ہمیں امت بنا دے. اپنے لیے پورے دل سے دعا کریں کہ اللہ مجھ سے ایک پوری جماعت کا کام لے لے, ایک پورا گروہ جو کام کرتا ہے نا میں اکیلی کر لوں. اللہ تو میرے اندر ایسی طاقت بھر دے, اتنی ہمت دے دے, مجھے اتنا شوق اور جذبہ اور پیشن دے دے کہ میں سب کے حصے کا کام کر لوں. پھر یہ شکوہ ہی نہ کروں کہ کس نے کیا کیا کس نے نہیں کیا. اے اللہ مجھے دوسروں کے بھی حصے کے کام کرنے والا بنا دے. شرط یہ ہے کہ وہ اس کام کو دیکھ کر خود بھی کام کرنے کی رغبت رکھے, نہ کہ وہ اور سست ہو جائے کہ اچھا اب انہوں نے کر لینا ہے پھر ہم جاتے ہی نہیں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے, جب ایک بندہ کام کرنے کے لیے آگے آتا ہے نا باقی کہتے وہ کر جو رہا ہے, اس کو کہہ چکی ہے وہ جو ہے. تو یاد رکھیے جس کو کام کرنا ہوتا ہے وہ بہانے ڈھونڈتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہانے ڈھونڈنے والا بنا دے. کون تھے اور خوبیاں ان کی؟ اپنے لیے رول ماڈل ہم بنا رہے ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا. حنیفاً ولم یکن من المشرکین. اللہ کے متی فرمان تھے اور یکسو تھے اور وہ کبھی مشرک نہ تھے. یہ خوبیاں لانی ہے مجھے آپ کو. دیکھیے ہم فوکس نہیں ہوتے نا اس لیے کام نہیں کر پاتے. ایک کام کرتے ہیں پھر دوسرا کرتے ہیں, ایک شروع کرتے ہیں ایک چھٹتا ہے, ایک کرتے ہیں ادھر ہوتا ہے ادھر ہوتا ہے. تو فوکسڈ ہوں اس رمضان میں. تو اللہ سے مانگ لیجئے کہ اللہ مجھے فوکس کر دے, میں تھک گئی ہوں ادھر ادھر بھٹک کے, اب تو میرے لیے اس کام کو آسان کر دے. اور شرک زندگی میں آتا ہے نا تو کام کرنے کی توفیق چھن جاتی ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا اللہ ہمیں بھی بنا دے. شاکر علیہ نمی اجتباہ وحداہ الی صراط مستقیم. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا, اللہ نے اس کو منتخب کر لیا. اے اللہ ہمیں بھی منتخب کر لے, ہمیں بھی نعمتوں کا قدردان بنا دے اور سیدھا راستہ دکھایا. کیا پتہ چلا کہ جب یہ خوبیاں ہوتی ہیں پھر اللہ سیدھے راستے دکھاتا ہے. اور لکھ لیجئے اپنے عمل کے لیے, اگر ان میں سے کوئی خوبی کم ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر چننے کی بجائے راستوں سے ہٹانے لگتے ہیں. جب تک آپ اور میں اپنے کام کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ نہیں جڑیں گے, امت والا کام نہیں کریں گے, اس کام کو اپنا کام سمجھ کر نہیں کریں گے, یکسو نہیں ہوں گے, فوکس نہیں ہوں گے, بات کو سننے والے نہیں ہوں گے, انسٹرکشنز کو سن کے ادھر ادھر دیکھنے والے کہ یہ کیا اور وہ کیا ہو گیا ایسے نہیں ہوں گے, تو یاد رکھیے کہ اس وقت تک ہمارے سے بھی اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں لے گا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے. کیا صرف آخرت ان کی بنی؟ نہیں, آخرت نہیں بنتی اس سے پہلے. وآتیناہ فی الدنیا حسنا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. دنیا میں بھی ان کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے. پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ. رہا سب تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا. اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اب پارے کی آخری اور سورت کی بھی آخری آیت جو بہت خوبصورت ہے. آج خاص طور پہ امت مسلمہ کے مبلغین کو اس پہ عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور وہ کیا ہے؟ حکمت تبلیغ کی. یعنی تبلیغ کس طرح کی جائے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ. اور لوگوں سے کیا کرو؟ اور لوگوں سے جھگڑا کرو. اگر یعنی کبھی اختلاف ہو جائے, کسی سے اختلاف رائے ہو, بات نہ بنے, تو کیا کرو؟ وجادلہم باللتی ہی احسن. اچھے طریقے سے اختلاف کرو. یعنی اگر کبھی دلائل دینے پڑیں, کبھی ڈسکشن ڈائیلاگ ہونے پڑیں, تو پھر بدتمیزی نہ کرو, چیخ چیخ کے بات نہ کرو, بلکہ اگر مباحثہ بھی کرنا پڑے تو اچھے طریقے سے کرو. تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے. یعنی تمہیں غصے میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ بتا کے ٹھنڈے ہو جاؤ. تم کیوں پیچھے پڑ گئے کہ مان کیوں نہیں رہے؟ اب بدتمیزی کروں گا, اب تانے دوں گی, اب الزام لگاؤں گی, اب ان کو منافق کہوں گی. تم چھوڑ دو, تم نے بات پہنچا دی, اب اللہ کو پتہ ہے جو ان کے نصیب میں ان کو مل جائے گا. اور اگر تم بدلہ لے لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی. لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صبر سے کام کیے جاؤ اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکتوں پہ رنج نہ کرو، نوٹ کرے، غصہ نہیں رنج آتا تھا آپ کو، اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ سے کام لیتے ہیں، والذین ہم محسنون، اور وہ احسان کے درجے پر کام کرتے ہیں، یعنی وہ محسن ہے۔ آپ دیکھیے سورت کا اینڈ کتنا خوبصورت ہے، پوری سورت نعمتوں سے بھری ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور تھا، جس کے بعد واقعی اللہ سے محبت محسوس ہوتی ہے۔ اور اب دعوت کی بات، دو باتیں نوٹ کیجئے گا اس آیت کی روشنی میں، دعوت دینے والے کے لیے لازم ہے۔ نمبر ایک، حکمت، دعوت حکمت سے ہونی چاہیے، اور دوسری عمدہ نصیحت۔ آپ بغیر حکمت کے کھانا بھی پکائیں گے نا تو بدمزہ پکے گا، کم گلانے والی چیز کو زیادہ گلا دیں، اور اسی طرح سے نمک کم کی وجہ زیادہ ڈال دیں گے تو خرابی ہوگی۔ اسی طرح یاد رکھیے، طریقہ ہونا چاہیے۔ حکمت سے کیا مطلب ہے؟ کہ بیوقوفوں کی طرح اندھا تو ان تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، تنہائی کے ساتھ موقع دیکھیے، محل دیکھیے، اگلے کا موڈ دیکھیے، اس کے حالات دیکھیے، پھر بات کیجئے۔ ہر ایک کوئی کی لکڑی سے نہ ہانکا جائے۔ جس شخص سے یا گروہ سے واسطہ پیش ہے، پہلے اس کا مرض تو ڈھونڈیے۔ کوئی ڈاکٹر ایک دم تو دوا نہیں دینے لگ جاتا، کوئی ڈاکٹر ایک دم پیٹ نہیں پھاڑ دیتا، پہلے تشخیص ہوتی ہے، پھر دلائل ڈھونڈیے، کون سی دوا اس کو سوٹ کرے گی، گرم مزاج کا ہے، ٹھنڈے کا ہے۔ اس طرح سے دل دماغ کو میں استعمال کرتے ہوئے تبلیغ کیجئے۔ اور عمدہ نصیحت کیا ہے؟ صرف دلائل نہ دیں، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ آپ نے ان کو قائل ہی نہیں کرنا، مائل بھی کرنا ہے۔ آپ اس کے جذبات کو اپیل کریں، برائیوں اور بھرائیوں کا عقلی طور پر ان کو موازنہ کر کے بتائیں، اس کے دنیاوی غلط انجام جب وہ بتائیے، اس کے اندر کی فطرت کو بھاریں، اس کے ضمیر کو بھاریں، نہ کہ اس کی انا کو جاگر کر دیں۔ انا تو سویا ہوا شیر ہوتی ہے، جب جاگ گئی تو آپ کی بات صحیح ہوگی، پھر بھی وہ نہیں مانے گی۔ تو لہٰذا اچھے طریقے سے بات کریں، اور نصیحت ایسے کریں جس میں دل سوزی ہو۔ پیچھے بات ہوئی تھی کولن بلیگا کی، خیر خواہی ہو۔ آپ پہلے دوسروں کے لیے خیر خواہ تو بنیں، اپنے دل میں درد تو پیدا کریں، روئیں تو صحیح، کبھی رب کے سامنے اکیلے میں تڑپے تو صحیح کہ اللہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، پھر دعا کریں ان کے لیے، پھر ان سے بات کریں، تڑپیں، انشاءاللہ پھر فائدہ ہوگا۔ اور مناظر بازی اور عقل کی کشتیاں اور ذہنی دنگل، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بہترین طریقے سے حکمت عطا فرمائے۔ یہاں پہ صورت بھی پوری ہوئی، پارہ بھی پورا ہوا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک وتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔